यादों के झरोके।
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 رجب اور 10 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد مہدی شمس الدین نے وفات پائی۔ وہ 1312 ہجری شمسی میں نجف اشرف میں ایک لبنانی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اس شہر کے عظیم اساتذہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ آیت اللہ شمس الدین نے بتدریج کتاب اور مقالے لکھنے بھی شروع کیے اور دعویٰ پارٹی کی تشکیل میں بھی تعاون کیا۔ وہ 36 سال کی عمر میں لبنانی عوام کی مدد کے لیے لبنان گئے اور مجلس اعلی شیعان لبنان کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 3 سال کے بعد جب مجلس اعلی شیعان لبنان کے صدر امام موسیٰ صدر کو اغوا کر لیا گیا تو انہوں نے ہی عملاً اس مجلس کی سرپرستی کی اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ آیت اللہ شمس الدین لبنان میں سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور لبنان کے شیعوں کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں مصطفیٰ احمدی روشن کو صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے 4th شہید تھے۔ احمدی روشن 1358 ہجری شمسی میں ایران کے مغرب میں ہمدان کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ وہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہونے کے علاوہ معتبر رسائل میں اپنے مضامین بھی شائع کراتے تھے اور سائنسی تحقیقات بھی انجام دیتے تھے۔ احمدی روشن پر ان کے دفتر جاتے وقت حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور رضا قشقائی بھی شہید ہوا۔ کچھ دن کے بعد ان کو اور ایران کے دیگر ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے والے ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کا اعتراف کیا۔ گرفتار شدگان نے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، نیز یہ اعتراف بھی کیا کہ ان کو صہیونی حکومت کے کارندوں نے حملے کی ٹریننگ دی تھی۔ ہجری قمری کو ایرانی مورخ عبدی بیگ شیرازی ایران کے جنوبی شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ وہ نویدی کے نام سے معروف تھے۔ عبدی بیگ شیرازی 937 ہجری قمری میں جب 16 سال کے تھے تو دفتری ملازمت سے وابستہ ہو گئے اور برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس ایرانی مورخ کی اہم ترین کتاب ایران میں صفوی سلسلہ بادشاہت کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے۔ اس کتاب میں مذکورہ دور حکومت کے آغاز سے 978 ہجری قمری تک کے حالات کا ذکر ہے۔ ان کی دیگر تالیفات میں شعری مجموعہ جامع جمشید خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ جنوری 1824 کو برطانوی کیمیاداں جوزف ایسبڈن نے سیمنٹ تیار کیا۔ یوں عمارتوں کی تعمیر کے شعبے میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا۔ جوزف ایسپیڈن ایک طویل عرصے سے ایک ایسے مادے کی تلاش میں تھے جو عمارتی بنیادوں کو مضبوط کر سکے. واضح رہے کہ بعد میں اس مادے میں بعض دوسری چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا جس کے باعث اس کے استحکام اور خشک ہونے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا. دس جنوری سن 1920 عیسوی کو جنیوا شہر میں انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا. یہ تنظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد 16 شکوں پر مشتمل معاہدے کی بنیاد پر تشکیل پائی جو وارسہ معاہدے کا حصہ تھا. لیگ آف نیشنز نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو افریقی ممالک اور سابق سوویت یونین اس میں شامل نہیں ہوئے اور برطانیہ اور فرانس نے بھی اس کی صرف حمایت کی. لیگ آف نیشنز نے اپنے اراکین کو اس بات کا پابند کیا کہ باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کریں اور ملکی خود مختاری اور ارضی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں. اسی طرح انجمن اقوام کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے لیے سزاؤں کو متعین کیا گیا. لیکن انجمن اقوام کی سب سے بڑی مشکل اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت نہ ہونا تھا اور یہی چیز اس کے معطل ہونے کا باعث بنی اور دوسری جنگ عظیم سے قبل پیدا ہونے والے بحرانوں میں جرمنی اور اٹلی سمیت بڑی طاقتوں نے انجمن اقوام کو نظر انداز کیا. بالآخر اپریل 1946 میں اقوام متحدہ نے انجمن اقوام کی جگہ لے لی. دس جنوری سن 1963 عیسوی کو سویڈن کے دو افراد نے 12 سال کی کوشش اور سینکڑوں باریک ترین پرزوں کو جوڑ کر الیکٹرانک گھڑی بنانے میں کامیابی حاصل کی. الیکٹرانک گھڑی میں چابی بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت منظم انداز میں کام کرتی ہے. اس قسم کی گھڑیوں میں غلطی کا امکان بہت کم اور جزوی نوعیت کا ہوتا ہے. دس جنوری سن 1973 عیسوی کو اردو غزل کے معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی وفات ہوئی. وہ 5 جنوری 1912 عیسوی کو دیوان پور ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے. ابتدائی اور ثانوی تعلیم ہوشیار پور میں حاصل کی اور پھر اسی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے. حفیظ ہوشیار پوری کی وجہ شہرت غزل اور تاریخ گوئی ہے. وہ تحقیق سے بھی دلچسپی رکھتے تھے. سندھ میں ہیرا رانجھا کے قصے پر لکھی جانے والی 4 فارسی مثنویوں کی تدوین و ترتیب ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. حفیظ ہوشیار پوری نے اردو کو کئی خوبصورت غزلیں عطا کیں. ان کے مطلع بڑے منفرد اور چونکا دینے والے ہوتے تھے. اور 10 جنوری سن 1927 عیسوی کو اکیڈمی ایوارڈز یا آسکر کے نام سے موسوم فلمی دنیا کا معروف ایوارڈ دینے والے ادارے کی تشکیل ہوئی. یہ فلمی علوم و فنون اکیڈمی فلمی میدان میں ممتاز اور نمایاں کام کرنے والے افراد کو عالمی ایوارڈ دیتی ہے جو فلمی دنیا کا ایک سب سے بڑا اور اہم ترین ایوارڈ شمار ہوتا ہے. یہ ایوارڈ ہر سال مارچ کے مہینے میں دیا جاتا ہے. یہ ایک نجی ادارہ ہے. اس کے 4000 سے زیادہ اراکین ہیں. نیز ہر رکن مجموعی طور پر 10 شخصیات کو ایوارڈ کے لیے نامزد کر سکتا ہے. آسکر کا ٹی وی شعبہ سن 1953 سے شروع ہوا جو ٹی وی کے شعبے میں نمایاں کام کرنے والوں کو نامزد کرتا ہے. قابل ذکر ہے کہ اس عالمی ایوارڈ کے لیے نامزدگی کے عمل میں اب امریکی یہودی لابی جیسی بعض لابیوں کے پسندیدہ سیاسی اور ثقافتی موضوعات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ,
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا. کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے. تمام اشیاء میں خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات, حیوانات ہوں یا انسان, یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے. خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو. ایک اور مقام پر فرماتا ہے, جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ, یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں, وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے. قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے. پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو, اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے. انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے. انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے, عورت کو بھی اور مرد کو بھی. یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو, تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو, الگ الگ جنس سے نہیں ہو, الگ الگ درجے کے نہیں ہو. سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے, سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں, سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے. البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے, چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں. وہ ہدف ہے سکون و طمانینت. عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ, مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں طمانینت حاصل کرے. گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین, مہربان محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و طمانینت ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو, خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے. خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہیں، یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے۔ ماہرین سماجیات کے نقطۂ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں، اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں، پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں۔ لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے، اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یا اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو، جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں، ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
کی ولادت کا جو ہے نا وہ اعلان ہوگا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ Thank you.
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی. وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے. وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا. میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو. میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرا کشی جانتا ہوں. گرا کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں. پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں.
سامعین، اسلیمی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں. یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے. اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں. محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں. اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں. کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گرانبہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو.
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے. لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں. یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے. البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور. اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں. لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے.
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسہ دار الشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسہ دار الشفا مدرسہ فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 عیسوی میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سامعین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کئی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے یمن پر امریکی اور برطانوی جارحیت کی مذمت۔ مذاکرات کے سوا کسی اور طریقے سے صہیونی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں، حماس کا انتباہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں عالمی فوجداری کے خلاف بل کی منظوری، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اسنوکر سٹار نے ایک بار پھر سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر اور ترجمان وزارت خارجہ نے جنرل جوزف اون کو لبنان کے صدر کے طور پر منتخب کیے جانے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے لبنان کے نو منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں سنی حکومت کی توسیع پسندانہ عزائم ناکام ہوں گے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ لبنان کی سیاسی جماعتوں اور گروہوں میں اتفاق رائے سے ہونے والا یہ انتخاب اس ملک میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور لبنانی عوام کے لیے مزید امن کا سبب بنے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی جنرل جوزف اون کو لبنان کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے جنرل جوزف اون کے انتخاب کو لبنانی عوام، سیاسی گروہوں اور مختلف دڑوں کے لیے کامیابی قرار دیتے ہوئے لبنان کی ترقی و پیش رفت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں لبنان کی معیشت اور دیگر شعبوں میں بحالی کا راستہ طے اور قومی اتحاد اور ارضی سالمیت کو یقینی بناتے ہوئے صہیونیوں کے جارحانہ رویے کا سدباب ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے اسی طرح یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مسلسل حملوں کا مقصد صہیونی حکومت اور اس کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت اور ان حلقوں کو تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن کے خلاف جارحیت کے سدے باب میں سلامتی کونسل کی ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے فضائی دفاع کے کمانڈر جنرل نے بتایا ہے کہ بہت جلد ایسے ایرانی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کی رونمائی کی جائے گی جس سے دشمنوں کے اندازے درہم برہم ہو جائیں گے۔ جنرل داؤد شیخیان نے جمعرات کو ایک تفصیلی ٹی وی انٹرویو کے دوران بتایا کہ دشمنوں کے F-35 اور F-22 اسٹیلتھ جنگی طیاروں کا راڈار کے ذریعے پتہ لگانا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے ملک کے اندر ایئر ڈیفنس کی ایسی ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں حاصل کی ہیں اور ایسے وسائل تیار کر لیے ہیں جن کی بنیاد پر دشمنوں کے ترقی یافتہ جنگی طیاروں کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دیزفول، سیوم خرداد اور نو دہ نام کے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹموں کی کارکردگی مکمل طور پر کامیاب رہی ہے، اور سیونیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، یہ ان کی خام خیالی اور سفید جھوٹ ہے۔ IRGC کے فضائی دفاعی نظام کے سربراہ نے بتایا کہ اس بار کی سپاہ اور فوج کی مشترکہ مشقوں میں نتنز ایٹمی تنصیبات پر حملے کا سیمولیشن بھی کیا گیا، جس میں ہمارے فضائی دفاعی نظام نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سرخرو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے ڈرون طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خاص قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم تیار اور کامیابی کے ساتھ آزما لیا گیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما سامہ ہمدان نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم صہیونی قیدیوں کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ یقینی ہے کہ صہیونی حکومت مذاکرات کے علاوہ کسی اور طریقے سے قیدیوں کو رہا نہیں کرا سکتی۔ حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہے جو دوحہ میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اس کی راہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسامہ ہمدان نے کہا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے نفاذ، غزہ سے غاصبوں کی پسپائی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ پٹی کی غیر مشروط تعمیر نو پر مبنی ہمارا موقف واضح ہے۔ دریاسنا حماس کے ایک اور رہنما ابو مرزوق نے بھی کہا ہے کہ 20 جنوری سے قبل جنگ بندی اور معاہدے کی بہت امید ہے، تاہم گزشتہ مہینوں میں جنگ بندی کی راہ میں نیتن یاہو نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ غزہ میں جنگ اور مذاکرات کے دوران ہی غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بھی پوری طرح سے جاری ہے، اور فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے النصیرات کیمپ پر بمباری کی ہے، جبکہ مشرقی غزہ کے المشاہیر محلے میں ایک گھر پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 قتل عام کا ارتکاب کیا، جس میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے دنوں سے جاری بھیانک جارحیت کے بعد بھی فلسطینی مزاحمت جاری ہے، اور تازہ کاروائی میں فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ کے مجاہدوں نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں صہیونی فوج کی متعدد گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ القدس بریگیڈ نے اپنے اس آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ غاصب صہیونی ٹولے نے فلسطینی قیدیوں کو مزید سخت ایزائیں پہنچانے کے مقصد سے انڈر گراؤنڈ ایک غیر انسانی جیل تیار کی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جیل مکمل طور پر زیر زمین بنائی گئی ہے، اور وہاں پر فلسطینی قیدیوں کو نہایت سخت اور دشوار حالات میں رکھنے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس جیل میں قیدیوں کو حتیٰ سورج کی روشنی بھی میسر نہیں۔ راکفٹ نامی یہ ہولناک اور غیر انسانی عقوبت خانہ صہیونی ٹولے کے انتہا پسند وزیر اٹمار بن گویر اور پولیس کمشنر کوبی یاکوبی کے فرمان پر تیار کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حکومت خانے میں قید فلسطینیوں کی تمام حرکات و سکنات کی نگرانی کے لیے جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس جیل کی خبر عام ہونے کے بعد فلسطینی قیدیوں کے لیے سرگرم تنظیم نے اسے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور قیدیوں کے خلاف گھناؤنے جرم سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی۔ واضح ہے کہ جمعرات کے روز سیونی ٹولے نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ سیونی وزیر اعتمار بن گوئر ایک جیل کا معائنہ کر رہا ہے اور فلسطینی قیدیوں کو ان کے سامنے نہایت بہیمانہ انداز میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سیونی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے سے بوکھلائے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین نے عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کی ہے جس میں آئی سی سی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد عدالت کی جانب سے سیونی حکومت کے سنگین جنگی جرائم پر سنائے گئے بعض فیصلوں کے باعث پیش کی گئی ہے۔ امریکی قوانین کے مطابق اس قرارداد کو ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ میں بھی منظور کیا جانا ضروری ہے۔ اگر امریکی سینٹ میں بھی اس قرارداد کو منظوری مل جاتی ہے تو امریکی صدر کے دستخط سے یہ قرارداد قانون کی شکل اختیار کر لے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فلسطینی نجات رکن رشیدہ طلیب نے اس قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ایوان نمائندگان نے بین الاقوامی عدالت پر پابندی عائد کرنے کا اقدام کیا تاکہ نسل کشی کے جنونی نتنیاہو کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے میں مدد دی جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والی اس قرارداد پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رد عمل دکھاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل آئی سی سی نے فلسطینیوں کے سلسلے میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر سیونی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور قانون کی روح سے آئی سی سی کے سبھی 124 رکن ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یمنی عوام نے آج ایک بار پھر نماز جمعہ کے موقع پر بڑی تعداد میں اجتماع کر کے فلسطین اور غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صبح سادہ کے 35 مقامات پر یمنی عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فلسطین اور غزہ کی حمایت کے اپنے دیرینہ اور دائمی موقف کا اعادہ کیا۔ یمنی مظاہرین ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے قومی پرچموں کے ہمراہ فلسطین کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے اسی طرح اپنے ملک کے خلاف غاصب اسرائیل کی حمایت کے مقصد سے امریکہ اور برطانیہ کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ کامیابی تک ان کی مزاحمتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی عوام نے فلسطینی عوام اور اسلامی مقدسات بالخصوص قبل اول کے تحفظ اور ان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے غزہ، غرب اردن، لبنان اور شام پر امریکی حمایت کے ساتھ جاری سیونی ٹولے کی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے محمود عباس حکومت سے فلسطینی شہریوں کے خلاف جارحانہ اقدامات بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس قسم کے اقدام کو سیونی دشمن کے مفادات کے حق میں قرار دیا۔ ادھر یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ سیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کی جانب سے اسرائیل پر زبردست حملے کیے گئے۔ غاصب سیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمن کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اگرچہ سیونی وزیراعظم نے غزہ کی جنگ کے آغاز سے مشرق وسطی کو آگ لگانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کی استقامتی تنظیموں کے حملوں کے سامنے سیونی حکومت ناکامی سے دوچار ہو گئی اور یمنی فوج ان حملوں میں پیش پیش ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج نے سینکڑوں میزائل مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کی ہیں، جن میں سے متعدد کو سیونی دفاعی نظام روکنے میں ناکام رہا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس دوران یمنی فوج نے کم از کم 320 خود کش ڈرونز بھی مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے، جس سے اسرائیلی فوج کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا۔ یمن اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان فاصلہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تاہم طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے سے یمنی فوج کی دفاعی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ اور دھرنے کے بعد ٹل سے پارا چنار تک شاہراہ بند ہے اور لوگ قافلوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی روز گزرنے کے باوجود ٹل پارا چنار مین شاہراہ عام ٹریفک کے لیے تاحال بند ہے۔ مین شاہراہ کی بندش کے باعث کرم میں اشیاء خرد و نوش کے مزید قافلے ٹل میں ہی کھڑے ہیں اور ڈرائیور 7 دنوں سے پارا چنار جانے کے منتظر ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پارا چنار کے لیے سامان رسد اگلے 2 روز میں روانہ ہوگا۔ سامان میں اشیاء خرد و نوش سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھی شامل ہوں گی۔ قافلے پارا چنار سمیت کرم کے مختلف علاقوں کے لیے سامان لے کر جائیں گے۔ تمام اہلیان اپر کرم کے مطابق علاقے میں LGP اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت کئی اشیاء کا بحران ہے جس کی فراہمی فوری طور پر ممکن بنائی جائے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں سنبھل کی شاہی جامع مسجد پر تنازع جاری ہے، تاہم اب سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کنویں کی پوجا روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے جمعے کو سنبھل میں واقع جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی عرضی پر نوٹس جاری کیا اور مسجد کے داخلی دروازے کے قریب واقع ایک پرائیویٹ کنویں کے سلسلے میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے عدالت کی اجازت کے بغیر کنویں کے بارے میں کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی اور افسران کو دو ہفتوں کے اندر اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ سپریم کورٹ نے مقامی انتظامیہ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ بلدیہ کے نوٹس پر کارروائی نہ کرے جس میں اس کنویں کو مندر قرار دیتے ہوئے اس کی پوجا کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی بھیانک آگ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ کو تاریخ کی بدترین آگ بتایا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے علاقے کی کچھ سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری کی ہیں جن سے آگ کی ہولناکی اور اس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، گویا کہ علاقے پر ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تاریخ کی بدترین آگ اب تک کم از کم 29,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ منگل سے لگی آگ بجھانے کے لیے پانی اور اہلکار کم پڑ گئے ہیں اور آگ سے 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1,00,000 کے قریب صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب تک 10,000 کے قریب املاک اور عمارتیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جائزہ رپورٹ میں خشک اور تیز ہواؤں کے سبب آگ کے اور زیادہ بھڑکنے کا بھی امکان ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق اب تک اس آگ سے $50 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ بعض ذرائع $150 ارب کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ ساحلی شہر لاس اینجلس میں آگ سے اس قدر تباہی پھیل چکی ہے کہ سوشل میڈیا صارفین اب متاثرہ علاقے کا موازنہ امریکی اور صہیونی بمبوں سے تاراج ہونے والے غزہ سے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اسنوکر اسٹار محمد آصف نے ایک بار پھر سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں قومی اسٹار کا درجہ رکھنے والے محمد آصف اسنوکر کی سارک چیمپئن شپ اپنے نام کرنے میں کامیابی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہونے والی اس چیمپئن شپ میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور فائنل تک اپنے کامیاب سفر کا سلسلہ جاری رکھا۔ فائنل میں انہوں نے کوئی فریم ڈراپ کیے بغیر میزبان ملک سری لنکا کے کھلاڑی تلا عشرت کو 5-0 سے شکست دی۔ محمد آصف سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیتنے والے دوسرے پاکستانی پلیئر ہیں۔ اس کامیابی پر انہیں پاکستان کے صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے مبارکباد پیش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد آصف نے اسنوکر کی اہم چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کیا، پوری قوم کو محمد آصف پر فخر ہے۔ انہوں نے محمد آصف کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، انشاءاللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت ہے۔ ہم اس شب کی مناسبت سے آپ تمام سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج ہماری جو نشریات ہیں اس کا آخری پروگرام بھی فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اللہ
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین آج ہم نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہماری جانب سے بھی جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔
ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائے کہ محترم تقوی سے تم ہو، احترام وقت ہو۔ محترم تقوی سے تم ہو، احترام وقت ہو۔ عظیم محمد مولا نظام وقت ہو، محترم تقوی سے تم ہو، احترام وقت ہو۔ انفرادیت تمہاری حق نے یہ رکھی تقی، سب سے چھوٹی عمر کے پہلے امام وقت ہو۔ محترم تقوی سے تم ہو، احترام وقت ہو۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ منا رہے ہیں ملک جشن عرش اعظم پر، منا رہے ملک جشن عرش اعظم پر، یوں لگ رہا ہے کہ کوئی علی کی آمد ہے، یوں لگ رہا ہے کہ کوئی علی کی آمد ہے۔ فلک سے آئی صدا انبیاء کی بس اتنی، فلک سے آئی صدا انبیاء کی بس اتنی، خدا کے گھر میں امام تقی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں امام تقی کی آمد ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے پھول جس طرح سے ہوتا ہے کلی کے ساتھ ساتھ، پھول جس طرح سے ہوتا ہے کلی کے ساتھ ساتھ، ذکر ہوتا ہے تقی کا متقی کے ساتھ ساتھ، اپنے شیعوں سے جدا ہو ہی نہیں سکتے امام، اپنے شیعوں سے جدا ہو ہی نہیں سکتے امام، اپنے شیعوں سے جدا ہو ہی نہیں سکتے امام، چاند رہتا ہے ہمیشہ چاندنی کے ساتھ ساتھ، چاند رہتا ہے ہمیشہ چاندنی کے ساتھ ساتھ۔
سامعین، سارے انسانوں کے صحیح راہ پر گامزن ہونے اور اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے ایسے آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اپنا طرز زندگی اور طرز عمل اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ بالفاظ دیگر، عقل و وحی کے ذریعے حاصل ہونے والی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں صرف جاننا اور علم ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر ایسے افراد ہوں کہ جن کا طرز عمل حقیقت کے عین مطابق ہو، تو اس طرح کے افراد یقیناً پوری انسانیت کے لیے جاویدانہ اور دائمی آئیڈیل قرار پا سکتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے۔ ایسا آئیڈیل اور نمونہ عمل سوائے معصومین علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ معصومین علیہ السلام نے بھی دیگر انسانوں کی مانند زندگی گزاری ہے، اور وہ بھی اپنی خاندانی اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں متعدد مسائل و مشکلات سے دوچار رہے ہیں۔ ہر مسئلے میں ان کا طرز عمل اس لحاظ سے کہ عصمت و طہارت کے سر چشمے سے متصل ہے، اس لیے تمام انسانوں کے لیے اور تا ابد نمونہ عمل قرار پا سکتا ہے۔ فرزند رسول خدا شیعوں کے نویں امام اور پیشوا حضرت امام محمد تقی کی ولادت باسعادت کی ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
ولادت بسعادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائے کہ
شمع حق ہے نور حق کی روشنی کی گود میں،
اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے
ہے امامت کے فلک پر جلوہ گر ایک اور چاند، ہے امامت کے فلک پر جلوہ گر ایک اور چاند، یا تقی آئے امام متقی کی گود میں، یا تقی آئے امام متقی کی گود میں، پوچھ لے اے قاضی دربار آ کر مسئلے، پوچھ لے اے قاضی دربار آ کر مسئلے، علم کا پیکر ہے علم آگہی کی گود میں، علم کا پیکر ہے علم آگہی کی گود میں،
اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے
جلوہ گر ایک دن تھے آغوش محمد میں علی، جلوہ گر ایک دن تھے آغوش محمد میں علی، آج جلوہ گر محمد ہے علی کی گود میں، آج جلوہ گر محمد ہے علی کی گود میں، علم کی عرفان کی ایمان کی مولا میرے، علم کی عرفان کی ایمان کی مولا میرے، ڈال دیجئے بھیک تھوڑی سی رضی کی گود میں، ڈال دیجئے بھیک تھوڑی سی رضی کی گود میں۔
سامن، 195 ہجری قمری مطابق 810 عیسوی وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے ایک مولود مبارک پیغمبر اسلام کے ایک فرزند امام رضا علیہ السلام کو عطا کیا کہ جس بیٹے کی آمد سے قلب امام رضا علیہ السلام مسرور ہو گیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ امام کو آج اپنا جانشین مل گیا تھا، ایک ایسا فرزند مل گیا تھا کہ جو لوگوں کو حقیقی اسلام سے آشنا کرنے والا تھا۔ اس مولود مبارک کا اسم گرامی محمد رکھا گیا اور اسے جواد یعنی بہت زیادہ بخشنے والے کے لقب سے نوازا گیا۔ تمام انسانوں کو ہمیشہ زندگی کے نشیب و فراز کے درمیان اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مشیت و تقدیر الہی کے سامنے خاضع اور تسلیم رہیں، اور مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور نہ صرف یہ کہ خدا پر نعوذ باللہ اعتراض کریں یا جزا و فضا اور آہ و فغا کریں، بلکہ خدا کے شکر گزار بھی رہیں، کیونکہ نظام ہستی میں وہ تمام اچھائیاں اور برائیاں کی جو انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں انسانوں کے فائدے میں ہیں۔ امام جواد علیہ السلام سختیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں صبر و تسلیم کا واضح مصداق اور پروردگار کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ حقیقت خود آپ کے کلام اور آپ کے طرز زندگی میں بھی نمایاں تھی۔ آپ کا طرز زندگی اور سیرت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا مختصر جائزہ لیا جائے۔
امام علیہ السلام اگرچہ انتہائی سخت و ناخوشگوار حالات سے دوچار رہے، لیکن کبھی بھی آپ کی زبان پر نعوذ باللہ خدا سے کسی قسم کا شکوہ یا ناراضگی کے کلمات لب پر جاری نہیں ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے اقوال میں بھی ہم آپ کی خصوصیات کے بارے میں دلچسپ روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، من جملہ یہ کہ آپ نے اس شخص کے جواب میں کہ جس نے اپنے ناسبی باپ کے ہاتھوں پہنچائی جانے والی اذیت کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صبر اختیار کرو کہ عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ امام علیہ السلام نے صبر کو بلا و مصیبت کی زینت اور شکر کو فقر و توانگری کی زینت قرار دیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی دائمی نصیحت یہ ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں میں صبر کیا جائے اور شکوہ سے پرہیز کیا جائے، اور خود بھی امام علیہ السلام ایسے مواقع پر اسی طرح عمل کرتے تھے۔ صداقت و سچائی اور یکسانیت نیز بے ریا ہونا آپ کی جملہ اخلاقی خصوصیات میں سے ہے کہ جو آپ کی اخلاقی سیرت میں اور خداوند عالم کے ساتھ رابطے کی نوعیت اور معاشرتی سلوک اور سماجی رویے میں بھی قابل ذکر ہے۔ امام جواد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تم خدا کے دوست اور خفیہ طور پر اس کے دشمن بن جاؤ۔
جو آ رہا ہے
سامعین، انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا اور افراد کے ساتھ مواسات کرنا یعنی جان و مال سے کسی کے ساتھ غمخاری کرنا بھی ہمیشہ امام جواد علیہ السلام کی سماجی زندگی میں قابل مشاہدہ تھا۔ جواد الائمہ کا لقب امام محمد تقی علیہ السلام کی روح میں عطا و بخشش کی اعلیٰ صفت پائے جانے پر دلیل ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے نقطۂ نگاہ سے عوام کی خدمت کرنا انسان پر رحمت الہی کے نزول کا باعث ہے، اور اگر کوئی شخص اس میدان میں کوتاہی اور غفلت کرے تو ممکن ہے کہ اس سے نعمت الہی چھن جائے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی بھی مومن بھائی کو راہ خدا میں فائدہ پہنچائے تو اس نے اپنے لیے بہشت میں ایک گھر حاصل کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس اصول پر خود بھی بخوبی عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی عطا و مروت کے اعتبار سے عطا کیجئے، تو امام نے فرمایا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر میری حیثیت کے مطابق عطا کیجئے۔ اس وقت امام نے فرمایا یہ کام ممکن ہے، اور اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے 200 دینار عطا کر دو۔ امام جواد علیہ السلام کے طرز زندگی کے بعض دیگر ممتاز خصوصیات میں آپ کا خوش اخلاق ہونا اور لوگوں کے ساتھ انس و رفاقت کے جذبے کا حامل ہونا تھا۔
سامعین، معاشرتی تعامل اور بات چیت میں مومن افراد دوسروں سے انس و الفت برقرار کرنے کے علاوہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے آسانی سے ان سے قریب ہو جائیں اور آپس میں دوستی و محبت اور آرام و سکون کا احساس کریں۔ یہ خصلت امام جواد علیہ السلام کی معاشرتی زندگی میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی محبوبیت اس حد تک زیادہ تھی کہ جب کبھی آپ کا نام زبان پر آتا تو لوگوں کے دل شوق دیدار سے لبریز ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ایک دلچسپ مثال جو بیان کی جا سکتی ہے وہ اس شخص کی داستان ہے کہ جس کا نام خیران خادم قراطیسی تھا۔ یہ شخص امام جواد علیہ السلام کے دور امامت میں سفر حج پر گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یابی کے لیے امام کے کسی ایک خادم کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ اسے امام علیہ السلام کے پاس لے چلے۔ مدینے میں جب وہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت کی جلالت و عظمت سے وہ بہت متاثر ہو گیا، اس طرح سے کہ امام جس چبوترے پر تشریف فرما تھے وہ کچھ بلند تھا اور اس میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ شخص فرط محبت اور ملاقات میں اس چبوترے کی سیڑھیوں کے بغیر ہی اس چبوترے پر چڑھنا چاہ رہا تھا، تاہم امام علیہ السلام نے اسے سیڑھیاں دکھائیں اور کہا کہ وہ سیڑھیوں سے اوپر آئے۔ وہ شخص جب امام کے قریب پہنچا تو سلام کیا اور جواب سلام سنا، اور امام نے فوراً ہی اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھا دیا تاکہ اس میں آرام و سکون کا احساس پیدا ہو جائے۔ خیران بھی خم ہو گیا اور امام علیہ السلام کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے چہرے پر مس کیا۔ امام نے اس سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کے جو ابھی تک امام کی ہیبت و جلالت میں غرق تھا، امام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور امام نے بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے رکھا اور چھڑایا نہیں، یہاں تک کہ اسے آرام و قرار مل گیا اور پھر اس نے ہی امام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر بیٹھ کے امام نے اس سے احوال پرسی کی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے۔
یہ روایت سماجی زندگی کے ایک اہم اصول کی جانب توجہ دلا رہی ہے۔ ہمیں ان دنوں خاص طور پر اپنے سماجی رویوں میں اس تربیتی اصول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ آج مغربی تہذیب نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور لوگوں کے درمیان الفت و محبت کی فضا کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح کے سماجی ماحول میں زیادہ تر افراد بس اپنی روزمرہ کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے اور ضرورتوں کو برطرف کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور ان کو اس بات کا بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انس قائم کریں یا ان کی احوال پرسی کر سکیں۔ اس لیے معصومین علیہ السلام کے سیرت اور اقوال میں جن تربیتی اصولوں کی اہمیت و اقدار کو بتایا گیا ہے، اسے پہلے سے کہیں زیادہ در کیا جا سکتا ہے۔ مومنین کے درمیان آپس میں ملاقاتیں انجام دینا اور ایک دوسرے کی زیارت کرنا امام جواد علیہ السلام کی اخلاقی نصیحتوں میں سے ہے۔ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ایک روایت امام علیہ السلام سے اس مضمون میں نقل کرتے ہیں، برادران ایمانی کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، حتیٰ اگر مختصر ہی کیوں نہ ہو، عقل کی بالدگی اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ امام علیہ السلام برے اور پست افراد کے ساتھ ہم نشینی کو بھی منع فرماتے تھے اور اسے کھچی ہوئی شمشیر سے تشبیہ دیتے تھے کہ جس کا ظاہر اچھا اور اس کا اثر برا ہے۔
نیک اخلاق کی خصوصیات میں سے عہد کو پورا کرنا ہے کہ جو سماجی تعلقات میں ضروری ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے اس پر تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ نمونہ امام علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جو آپ نے ابو تمامہ نامی شخص سے فرمایا۔ ابو تمامہ حضرت امام جواد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم مکہ و مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دوسری جانب میرے اوپر کچھ قرض بھی ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پہلے اپنے قرض کو ادا کرو اور خیال رکھو کہ خدا سے ملاقات کرو تو تمہارے گردن پہ کسی کا قرض نہ ہو، کیونکہ مومن خیانت کار نہیں ہوتا۔
سامعین، ہم ایک بار پھر جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے بعض جملوں کا زمزمہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایہا الرضی الزکی، سلام ہو آپ پر اے ابو جعفر محمد ابن علی جو نیک متقی امام اور وفادار تھے، سلام ہو آپ پر اے پسندیدہ حق اور ہر عیب و نقص سے پاک۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نجی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا، سلام آپ پر اے خدا کے نجات یافتہ و نجات دہندہ۔ السلام علیک یا سفیر اللہ، السلام علیک یا سر اللہ، السلام علیک یا ضیاء اللہ، سلام آپ پر اے سفیر خدا، سلام آپ پر اے راز خدا، سلام آپ پر اے نور خدا۔ سامعین، شاعر کے ان چار مصروں کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ قیدی امام ہے پر آزاد ہے امامت، ہمت اگر ہے باندھو اسلام کو رسن میں، اے ظلمت زمانہ دم ہے تو دیکھ آ کر، نور تقی ہے روشن تقوی کی انجمن میں۔
انہی عرائض کے ساتھ آج کا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ شاد و خوشحال رہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Oh, Thank you.